الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محترم مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے. عشر رحمت، اللہ تعالیٰ اس عشرے میں اور اب تک کیے گئے تمام تر گناہ جرم معاف فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت سے مغفرت کی بھیک عطا فرمائے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ مختلف انداز سے اس کی رحمت، اس کا کرم اپنے بندوں کو اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے. پہلے عشرے کا نام عشرہ رحمت رکھ دیا، دوسرے عشرے کا نام عشرہ مغفرت، تیسرے عشرے کا نام جہنم سے آزادی. رحمت سے مغفرت اور مغفرت سے جہنم سے آزادی نصیب ہو جائے. اور یوں دیکھے تو پورے کا پورا ماہ رمضان رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے، اور اس میں راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے. آپ دیکھیے، اگر یوں عام طور پر کوئی ہم کو سحری کے وقت جو ہم اٹھتے ہیں کو اٹھائے تو ہم اٹھیں نہیں، بڑا مشکل کام ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں واقعی یار، جو پورا سال فجر تک نہیں پڑتا وہ بھی اس ماہ مبارک میں کہہ سکتے ہیں کہ شاید تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ وہ عشاء تراوی وغیرہ پڑھنے کا معمول کسی حد تک تو بن ہی جاتا ہے. تو یوں بڑی برکت ہے اس مہینے کی اور بڑا کرم ہے اس مہینے میں، اور واقعی ایک تعداد مسلمانوں کی اس ماہ میں تبدیل ہوتی ہے. دنیا بھر میں مساجد کے حوالے سے، سحر و افطار کے حوالے سے، اب سڑکوں پہ نہیں دیکھتے کیسے لوگ دوڑے پڑے رہتے ہیں. میں مقصد نیت اس سے کوئی بحث نہیں کرتا، ایک نظام زندگی پورا سا تبدیل ہو جاتا ہے اور ہمیں قبول ہی کرنا ہے. یہ بھی ایک اسلام کا حسن ہے، ہمارے دین کا ایک حسن ہے. روٹین کے ساتھ چلتی چلتی ایک زندگی، ایک وقت آتا ہے کہ ایک ماہ کے لیے پورا سائیکل چینج ہو جاتا ہے. اور پھر سوچیے ذرا کہ یہ ماہ مبارک جس میں روزے رکھنے ہم پر فرض ہیں، نہ رکھیں گے تو گناہگار ہوں گے، اور جیسے ہی یہ ختم ہوتا ہے ہمیں ایک عید الفطر ملتی ہے جس میں روزہ رکھنے والا گناہگار ہوتا ہے. یہ چینج تو سال پورا ہو جاتا ہے تو جناب وہ سال قریب آ رہا ہے، اپنے سرمایوں کو، اپنی ملاک کو، اپنے مالوں کو گنتی کرو، دیکھو تمہارے پاس نصاب سے زیادہ کیا ہے، صاحب نصاب ہو، جو ضروریات ہے، جو زکوٰۃ فرض ہونے والی چیزیں ہیں وہ سب کیا ہے، تو وہ دیکھو، پھر اس کا کیلکولیشن کرو اور پھر اس کی وہ رقم نکالو جو زکوٰۃ کہلائے گی، جو فیس طے ہے، اور پھر یہ فلاں کو ڈھونڈو، فلاں کو ڈھونڈو، فلاں کو دیکھو. یہ نیکیاں کتنی اچھی ہیں اور نیکیاں کرنے کا انداز کتنا پیارا ہے، اور اس نیکیوں کے جو ایک تو ظاہری مقاصد ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر چھپے ہوئے جو اس کے باطنی مقاصد ہیں، جو اس کی روح ہے، جو اس کی حقیقت ہے، وہ کتنی حسین اور کتنی خوبصورت ہوتی ہے. ہمیں ان عبادتوں میں جو ہم اللہ تعالیٰ کی کرنے کی کوشش کرتے ہیں عبادت، اس کے ظاہری احکام اور ظاہری مقاصد کے ساتھ ساتھ اس کے باطنی احکام اور باطنی مقاصد کو بھی جب ہم برائے کار لائیں گے سب سامنے رکھیں گے، نیکیاں کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہو جائے گا، اور نیکیاں کرنے کے حوالے سے بہت وسعت آئے گی. مثال کے طور پر اگر میں اس عنوان پر ہی کچھ عرض کروں، ظاہری اور باطنی جو احکام وغیرہ کے متعلق اگر ذہن دینے کی میں کوشش کروں آپ کو، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز نمازی کو بدکاری سے باز نہ رکھ سکے، وہ نماز اسے خدا سے اور زیادہ دور کر دے گی. اور روزے سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، روزے دار اگر جھوٹ بولنے اور اس پر عمل کرنے سے باز نہ آئے تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نیکیاں عبادت جو ہم کرتے ہیں ان کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا ہے. جیسے نماز پڑھنی ہے تو نماز کا تو مطلب یہ کتنی پیاری نماز کی برکت اور نماز کی فضیلت قرآن بیان کرتا ہے کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے نماز پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں، نماز کا نشان بھی ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ سب مدنی چینل پر بھی ہوں، لیکن نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ برائی سے نہیں روکتے. برائیاں ایک نہیں ہیں، برائیاں بہت ساری ہیں. آپ کو نماز پڑھتا آدمی سودی بھی ملے گا، ہاں سود خور ہوگا، رشوت خور ہوگا، بالکل وہ جائے گا مسجد جائے گا جماعت سے نماز پڑھے گا پھر آئے گا پھر دراز کھول کے بیٹھ جائے گا کہ اس پر رشوت ڈالو. رمضان میں بھی نہیں باز آتا. سود کا کاروبار کرنے والا، سود کھانے والا، یہ بھی جائے گا بالکل نماز ہی پڑھے گا. اتنا بڑا بڑا باز ہوگا نماز کا نشان بھی بنا لے، لیکن سود سے باز نہیں آتا بعض اوقات. دیکھتے ہم اچھا آپ بولے سود اور رشوت، لیکن بدنگاہی بھی ہے، یہ بھی ایک گناہ ہے، زبردست گناہ ہے، روحانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مطلب کہ دعوت دینے والا یہ بھی کام ہے بدنگاہی. تو زور پڑھ کر آتے ہیں گھر پہ بیٹھ کر بدنگاہیاں ٹی وی پہ بیٹھ کے کرتے ہیں چاہے کسی بھی عنوان پر کریں، لیکن نماز برائی بے حیائی سے روکتی ہے یہ طے ہے. نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی یہ طے ہے. اب میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن میری نماز مجھے برائی بے حیائی سے نہیں روک رہی، دیٹ مینس دیر از سم تھنگ ان دا باٹم، چیک کرنے کی ضرورت ہے میٹر کیا ہے. چیک کریں گے تو شاید آپ کے سامنے ایک بات ڈکلیئر ہوگی. جب وہ اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں ہیں آل اوور، میں صرف اسلامی بھائیوں ہی سے ایڈریس نہیں کر رہا ہوں، اور جب مدنی چینل پہ بات ہوتی ہے تو اس میں ہر کوئی اپنے اپنے حصے کی بات لیتا چلا جائے. تو اب یہ دیکھیں کہ مطلب کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ نماز آیا وہ ہے جو مجھے برائی بھی حیائی سے روکے، اس کی طہارت کے حوالے سے، اس کے ظاہری اور باطنی احکام اور ظاہری باطنی جو آداب ہیں. سورۃ المومنون کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی شروع کی آیتوں میں، دوسری غالباً آیت میں، اور اس کے نیچے شاید کچھ آیتوں بعد باقاعدہ وہ جو اپنی نمازوں میں گر گراتے ہیں، اور پھر نیچے آتا ہے کہ وہ جو اپنی نمازوں کی نگہ بانی کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو نمازوں کی حفاظت، نگہ بانی کے اس کے وقت میں پڑھنا، اس کے فرائض، اس کے واجبات اور دیگر جو اس کے احکام ہیں ان سب کو بجا لانا، اب اس کا علم ہونا چاہیے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عبادت کریں اور عبادت کو اس کی روح کے ساتھ کریں. اب کان ہو سن نہ سکے، زبان ہو چکھ نہ سکے، آنکھ ہو دیکھ نہ سکے، ناک ہو سنگ نہ سکے، ذہن ہے سوچ نہیں سکتا، ہاتھ ہیں اٹھتا نہیں ہے، پاؤں ہیں کہ چلتے نہیں ہیں. اس کا مقصد پورا ہونا چاہیے نا، مقصد پورا ہونا چاہیے. عبادت کرنی ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق. آج جو میں آپ کے سامنے مضمون لے کر حاضر ہوا ہوں یہ بڑا خوبصورت و بڑا پیارا مضمون ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 جو ہے 177 میں ایک بہت ہی پیارا میسج اور بہت ہی پیارا پیغام اور بہت ہی پیاری توجہ دلائی گئی ہے ہماری. اور انشاءاللہ تعالی میں تفسیر سراط الجنان سے اس کی وضاحت آپ کو کروں گا اللہ کی رحمت سے. تفسیر سراط الجنان یہ مقتت المدینہ کی شائع کردہ تفسیر ہے. 3 پارے اس کے شائع ہو چکے ہیں. انشاءاللہ ان قریب اس کے دیگر پارے بھی اللہ کی رحمت سے آنا شروع ہو جائیں گے. البتہ اگر اس پر میں کچھ وضاحت جو لکھی گئی ہے میں کوشش کروں گا اس کے مطابق دیگر تفاسیر میں بھی وضاحتیں موجود ہیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس میں بڑا پیارا ایک مضمون ہے جو قرآن پاک نے ہمیں بیان کیا ہے. میں آپ کو پہلے اس کا میرا آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت کا ترجمہ عرض کرتا ہوں, ترجمہ کنز الایمان. کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر, یعنی کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو. ہاں اصل نیکی یہ کہ ایمان لائے, اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر, اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے, اور رشتہ داروں یتیموں اور مسکینوں اور راہگیر اور سائلوں کو اور گردنیں چھڑانے میں اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے, اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں, اور صبر والے مصیبت و سختی میں اور جہاد کے وقت, یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پرہیزگار ہیں. میں اس کے آگے اس کی وضاحت موجود ہے کہ جو ارشاد فرمایا کہ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو. تو مفسرین اس آیت کریمہ کے شان نزول بیان کرنے کے بعد کچھ یوں فرماتے ہیں کہ یہ خطاب اہل کتاب اور مومنین سب کو ہے. معنی یہ ہے کہ صرف قبلے کی طرف منہ کر لینا اصل نیکی نہیں, جب تک عقائد درست نہ ہو اور دل اخلاص کے ساتھ رب قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہو. یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ضروری اعمال کو بجا لاتے ہوئے دوسروں کے عمل کو حقیر و معمولی نہ سمجھتے ہوئے کسی خاص عمل کو زیادہ رغبت و محبت و کثرت کے ساتھ کرنا تو درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن ضروری عمل مثلا فرائض و واجبات ترک کرنے کی صورت میں یا اپنے عمل اور طریقے کے علاوہ دوسروں کے عمل اور طریقے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کسی ایک عمل کو ہی اچھا سمجھنا سراسر باطل و غلط ہے. مثلا ایک آدمی روزوں کی کثرت کرتا ہے تو روزے نہ رکھنے والے کو حقیر نہ سمجھے, یوں ہی ذکر و درود کی کثرت کرنے والا نیکی کی دعوت دینے میں مشغول آدمی کو کمتر نہ سمجھے, یوں ہی بیان کرنے والا وعظ و نصیحت کرنے والا تحریر و تصنیف و تدریس سے دین کی خدمت کرنے والے کو کمتر نہ سمجھے. یہودیوں کا رد اسی وجہ سے کیا گیا کہ ایمان صحیح اور اعمال صالح کی طرف تو آتے نہ تھے, رشوت حرام خوری سود فیصلہ کرنے میں ناانصافی بغض و کینہ اور دیگر گناہوں میں تو دلیر تھے, اور قبلے کے مسئلے میں حق بات معلوم ہونے کے باوجود بلا وجہ جھگڑتے تھے اور ایک خاص قبلے والا ہونے کو کافی سمجھتے تھے. یہاں جو یہ بھی جیسے بیان ہوا کہ کسی کو یوں نہیں سمجھنا چاہیے اگر کوئی اور عمل کرتا ہے یعنی فلاں کہے کہ میں ہی عمل کرتا ہوں تو وہ یہ کیوں نہیں کرتا, تو کوئی کون سے عمل میں رغبت رکھتا ہے, کون سے عمل میں رکھتا ہے, توفیق کا دروازہ بھی کھلتا ہے. حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے بزرگ گزرے ہیں, اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درمیان ایک دوستانہ تھا, اچھے تعلقات تھے, اور حرم پاک میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملا جلا کرتے تھے. سیدہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ رائے خدا میں نکل گئے لڑنے کے لیے. ایک دن بیٹھے بیٹھے فضیل رحمت اللہ تعالی علیہ کو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بڑی یاد آئی اور آپ نے مطلب کہ یوں ایک مکتوب روانہ کیا کہ تمہاری بری یاد آ رہی ہے, اگر تم یہاں آ جاؤ تو ہم مل کر حرم پاک میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے, اور یوں عبادت کی طرف بلا رہے تھے اپنے ساتھ. جب آپ تک یعنی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تک یہ مکتوب پہنچا تو آپ نے جو جواب دیا وہ جواب کچھ اس طرح کا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو مختلف اعمال کی توفیق دی ہے, کسی پر قرآن کی تلاوت کرنا آسان کیا اور اس کی طرف اس کی رغبت ہے, کسی کی طرف نوافل یعنی نمازیں وغیرہ پڑھنے کی طرف رغبت ہے اس کے لیے آسانیاں ہیں, کسی کو جیسے کہ مثال کے طور پر مطالعے کی طرف رغبت ہے, کسی کو ذکر و اذکار تسبیح درود شریف وغیرہ جو پڑھتے ہیں اس کی طرف رغبت ہے. دیکھیں فرائض واجبات تو سب کو کرنے کرنے ہیں, اسی طرح کوئی کس طرف رغبت رکھتا ہے کوئی کس طرف رغبت رکھتا ہے. تو فضیل بن نیاز رحمت اللہ تعالی علیہ کی رغبت اس طرف تھی کہ وہ اس طرح کی عبادت کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کی رغبت اس طرف تھی کہ وہ اس سمت عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس سمت چل کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو کوئی کس طرف رغبت رکھتا ہے اور کس کا عمل رب کے حضور قبول ہے یہ رب جانتا ہے. تو یہاں مطلب یہ کہ ہمیں اپنے اعمال پر مستقل طور پر چلنے پر کسی اور کے عمل کی طرف ہمیں حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. البتہ یہ جو آیت کریمہ جو آیت نمبر 177 ہے سورہ بقرہ کی, اس میں نیکی کے 6 اہم طریقے ارشاد فرمائے گئے ہیں. نمبر 1 ایمان لانا, نمبر 2 اللہ تعالی کی محبت میں مستحق افراد کو اپنا پسندیدہ مال دینا, نمبر 3 نماز قائم کرنا, نمبر 4 زکات دینا, نمبر 5 عہد پورا کرنا وعدہ پورا کرنا, نمبر 6 مصیبت سختی اور جہاد میں صبر کرنا. اب میں آپ کو اس کی تفصیل صراط و جنان سے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایمان یعنی پہلا ہے نیکی کے جو 6 طریقے ہیں, اس میں پہلا ایمان ہے. ایمان کی تفصیل, یہ بڑی معلومات کی بات عرض کر رہا ہوں, ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالی پر ایمان لائے کہ وہ حی و قیوم, علیم و حکیم, سمیع و بصیر, غنی و قدیر, ازلی اور ابدی, واحد لا شریک لہو, یعنی اس کا کوئی شریک نہیں, اللہ پر ایمان لائے. دوسرا قیامت پر ایمان لائے کہ وہ حق ہے, اس میں بندوں کا حساب ہوگا, اعمال کی جزا دی جائے گی, مقبولانے بارگاہ الہی شفاعت کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سعادت مندوں کو حوض کوثر پر سیراب فرمائیں گے, پل صراط پر گزر ہوگا, اور اس روز کے تمام احوال جو قرآن میں آئے یا آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے سب حق ہیں. تیسرا فرشتوں پر ایمان لائے کہ وہ اللہ تعالی کی مخلوق اور فرما بردار بندے ہیں, نہ مرد ہیں نہ عورت, ان کی تعداد اللہ تعالیٰ جانتا ہے, 4 ان میں سے بہت مقرب ہیں. نمبر 1 حضرت جبرائیل, حضرت میکائیل, حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل, یہ 4 علیہم السلام. چوتھا کتب الہیہ پر ایمان لانا کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی حق ہے, ان میں 4 بڑی کتابیں, توریت جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی, نمبر 2 انجیل جو حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی, نمبر 4 زبور جو حضرت داؤد علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، اور نمبر چار قرآن مجید جو کہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کے علاوہ حضرت شیش، حضرت ادریس، حضرت آدم، حضرت ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام پر بہت سے صحیفے نازل ہوئے. پانچواں، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اور معصوم یعنی گناہوں سے پاک ہیں. ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ان میں سے 313 رسول ہیں. یاد رکھیے میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایمان مفصل جو بچوں کو سکھایا جاتا ہے اس کی اصل یہ آیت بھی ہے اور اس کے علاوہ دوسری آیت بھی ہیں. اچھا اب آگے ہے اللہ تعالی کی محبت میں مستحق افراد کو اپنا پسندیدہ مال دینا، یعنی اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے، جو چھ نیکیاں بیان کی. اب دوسرا ہے کہ اللہ تعالی کی محبت میں اپنا عزیز مال دے. اب اس سے پہلے ایمان کا بیان ہوا اور اب اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور آیت کے اس حصے میں نیکی کا دوسرا طریقہ بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستحق افراد کو اپنا پسندیدہ مال دیا جائے. اب اس آیت میں مال دینے کے چھ مصرف ذکر فرمائے گئے ہیں. رشتہ داروں پر خرچ کرنا، چنانچہ حدیث پاک میں حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ دار کو صدقہ دینے میں دو ثواب ہیں، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کا. اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ کنارہ کشی اختیار کرنے والے مخالف رشتہ دار پر صدقہ کرنا ہے. اور بڑی خوبصورت روایت ہے یہ، بحر شریعت میں بھی اس روایت کو نقل کیا اور یہ معجم الکبیر کے حوالے سے سراۃ الجنان میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے کہ ایسے رشتہ دار کو صدقہ دینا جو آپ سے تعلق توڑتا ہے، آپ سے قطع تعلق ہی رکھتا ہے، روٹھا ہوا ہے، ایسے کو صدقہ دے. ہمارا نظام کچھ اور ہے، میں کیوں دوں اس کو صدقہ، یار پوچھتا تو ہے ہی نہیں، فون تو کرتا نہیں ہے. یعنی بھائی بہنوں میں اس طرح کے اختلافات ہو جاتے ہیں، سگے بھائی بہنوں میں، سگے بھائیوں میں اس طرح کے اختلافات ہو جاتے ہیں. چچا ماموں پھوپھی یہ قریب قریب کے کافی رشتہ دار ہوتے ہیں جن میں اس وجہ سے اختلاف ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو اس طرح کی چیزیں کہ کچھ نہ کچھ دیتے رہا کریں، بھیجیں، کچھ بھی بھیج دیں. بھی رمضان کا مہینہ ہے، کوئی افطار کے نام پر کوئی چیز بھیج دیں، ان کے بچوں کے لیے کوئی پھل فروٹ ٹائپ کی کوئی چیز بھیج دیں، کوئی ایسا کریں کہ جس سے اس کے دل میں وہ نہیں، یار میں اتنا مدد اس کے ساتھ کرتا ہوں مگر یہ میرے ساتھ بھلائی کرتا ہے. یاد رکھیے برائی ختم کرنے کا جو طریقہ ہے نا وہ بھلائی ہے. ادفع بالتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے ٹالنا چاہیے، برائی کو بھلائی سے ٹال. تو اس کی مزید وضاحت اب میں کافی بیانوں میں کرتا ہی رہتا ہوں آپس میں محبت پیار کرنے کے حوالے سے، میں آگے بڑھتا ہوں. دوسرا، یتیموں پر خرچ کرنا. ارے جس نابالغ شخص کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو اسے یتیم کہتے ہیں. یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس نابالغ شخص کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو اسے یتیم کہتے ہیں. یہ تعریف یاد رکھیے گا، یعنی بعض اوقات بالغ ہو جانے بالغ نابالغ شخص کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو، یعنی جب تک وہ نابالغ تب تک یتیم ہے، بالغ ہو جانے کے بعد وہ یتیم نہیں ہوتا. مجھے ابھی اشارہ ہو رہا ہے کہ لائیو کال آئی ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ آپ کا ادنا غلام اطہر عطاری عرض کروں.
ماشاءاللہ اطہر بھائی، آپ کی مزاج شریف کیسے ہیں؟
اللہ کرے مزاج شریف ہو جائے تو اور کیا چاہیے صاحب.
کیا بات ہے،
آپ شرفا کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے.
لفاظی کو آپ سے سیکھے گا.
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. ماشاءاللہ مرحبا، آپ کا مبارک سلسلہ، اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند فرمائے. سب سے پہلے تو میں اس موقع پر آپ کی خدمت میں مدنی چینل کے 5 سال مکمل ہونے پر آپ کو قبلہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو، شہزادوں کو، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کو، مدنی چینل کی مجالس کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی رحمت اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم خاص سے دنیا بھر میں شریعت و طریقت معرفت و حقیقت کے مدنی پھولوں کی مہک جس طرح مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں عام ہو رہی ہے، یہ لاسانی ہے، بے مثال ہے، اپنی مثال آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے نظر بد سے بچائے، آپ کی اور جملہ مبلغین کی کوششوں کو قبول فرمائے، بخصوص سید امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کو درازی عمر بالخیر بالصحت عطا فرمائے، آپ کے ملفوظات شریف سے پوری امت کو مزید استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
مگر تربہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں اس واقعی ایک خوشی کا لمحہ ہے کہ دعوت مدنی چینل کو 5 سال پورے ہوئے، لیکن کل سے ہم دیکھ رہے ہیں امیر علیہ سنت کی اداسی کو، اور آج بھی جو غروب آفتاب پر جو امیر علیہ سنت کی کیفیت تھی،
اللہ اللہ،
یعنی کہ امید ہے شاید واللہ عالم آپ کے یہاں لائٹیں بھی نہیں ہوتی تو ہر جگہ پر ضروری نہیں کہ دیکھ سکے آدمی،
جی جی،
تو جو کیفیت تھی اور جو ایک بلک بلک جیسے بچہ روتا نہیں، ماں چلی ماں جا رہی ہوتی ہے، بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ لے باہیں کھولے انتظار پکار رہا ہوتا ہے کہ بلک بلک کے جو آدمی روتا ہے، بچہ روئے تو بڑا شفقت کرتا ہے، لیکن میں یقین مانے اس وقت جو باپا کو روتا ہوا دیکھ رہا تھا تو بس کیا کرو، جیسے کہ آدمی نہیں وہ قابل ایک رحم آئے آدمی کے اوپر اور ویسا لگے کہ یار کیا ہو گیا، دیکھو یار
بس اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نیکوں کے درجے بلند فرمائے، شیخ کریم اور شیخ کریم دامت برکاتہ العالیہ کے آپ مرید خاص ہیں، یقیناً حضور امیر اہل سنت کی روحانی کیفیات اور بالخصوص خوف خدا و عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق رمضان کی جو نوعیت ہے، منفرد کیفیت ہے، یہ آپ اللہ والے ہی جانتے ہیں،
یہ واقعی منفرد کیفیت ہے جو امیر اہل سنت کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل سے جو کیفیت ہے، فیضان سحری میں بھی تشریف لائے اس میں کیفیت، مگر وہ ابھی بھی اسی طرح کی کیفیت، تو یہ اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تو نیکوکار لوگوں کی کیفیت ہے، اکثر تو یہ کیفیت کا کچھ چھینٹا ہم پر بھی پڑنا چاہیے یار، کہ جو یہ جس طرح رمضان گزار رہے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے جو سامنے ہے، مگر ہم جو گزار رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ہم یہ کس طرح رہ رہے ہیں، ہماری نہ زبان ٹھکانے پر، نہ آنکھیں ٹھکانے پر، نہ دل ٹھکانے پر، نہ سوچ ٹھکانے پر، نہ ذہنیت ٹھکانے پر، نہ نیت ٹھکانا ہے، ہمارا کسی چیز کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی ہے نا کہ وہ شرمندگی اور افسوس ٹائپ کی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ واقعی یار آپ غور کیجئے، پہلا عشرہ چلا گیا یار، یہ چھوٹی بات نہیں ہے اگر غور کریں، یہ بھی
کیفیت،
ہاں یہ بھی کیفیت کی بات ہے کہ الوداع ماہ رمضان کی تو ایک مطلب لوگوں کو ذہن ملا ہی ہے، یہ بھی مجھے میرا گمان یہی ہے، اس نے ذہن میں یہی ہے کہ یہ بھی یہیں کا صدقہ ہے کہ جس انداز سے جو کلام چلتے ہیں، تو یہ جو چیزیں نا یہ بڑی مطلب کہ نوٹسٹ کرتی ہیں یار، اگر ہم کچھ زندہ دل بنے اور کچھ قبول کرنے والے بنے، یہ نوٹس کرتی ہیں کہ یہ نکل رہا ہے اور ہم کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، حقیقت یہ نکل رہا ہے کچھ کر نہیں پا رہے، گھر میں کتنا بڑا مہمان آیا ہوا ہے اور بٹ رہا ہے اور میں بیٹھا ہوا ایک کونے کے اوپر اور پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارا، تو یہ جو ہے نا عشرے کے جانے پر جو اب کیفیتوں کا آنا، یہ بھی ایک یوں سمجھے کہ امیر علیہ سنت کا حصہ، دعوت اسلامی کا حصہ، اور یہ جو مدنی چینل کے جو 5 سال پر جو مبارکباد کا سلسلہ ہے، ہمیں یاد ہے جب ہم فیضان مدینہ میں امیر علیہ سنت کی کیفیتیں دیکھتے تھے نا، میں یہ دیکھا میرے جذبات ہیں، ضرور نہیں کہ سب کے جذبات ہو، لیکن ہم جو آپس میں باتیں کرتے تھے تو ان جذبات میں کئی اسلام شامل ہوتے تھے، تو میں سوچتا تھا یا ہمارے اسلام سوچا کرتے تھے کہ یار ایسا کیسے ہو کہ یہ جو چیز ہم فیضان مدینہ میں بیٹھے دیکھتے ہیں، یہ دعوت اسلامی کا ماحول دیکھتے ہیں، یہ اسلامی بھائیوں کا رونا دھونا اور یہ جو کیفیتوں کو قبول کرنا دیکھتے ہیں، یار یہ دنیا کو کیسے پتا چلے کہ یہ بھی کچھ ہے، یہ بھی کوئی مطلب یہ بھی زندگی ہے، اور یہ بھی ایک مطلب کہ روحانیت اور تزکیہ نفس و ناجن، اس کا میں کیا نام دوں، وہ تو ڈیٹیل ہو جائے گی، لیکن کمال ہے اللہ کی رحمت کہ ہمیں مدنی چینل جیسی نعمت نصیب ہو گئی، اور اس کے ذریعے یقیناً بہت سارے علم دین کے مدنی پھول ساری دنیا اپنے اپنے حصے کا حصہ لے رہی ہے، مگر جو اس میں جو امیر علیہ سنت کی کیفیاتیں جو پہنچ رہی ہیں اور جو لینے والے لے رہے ہیں، اب عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، یار عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، مطلب یہ مطلب اس پر نہ غور کرے گا یار یہ کیا ہو رہا ہے. میں تو کہتا ہوں اس پر رو کہ مجھے بھی رونا کیوں نہیں آ رہا. یہ رونے اللہ کرے کہ ایسا ذوق شوق رمضان کی سی محبت نصیب ہو جائے.
آمین بجاہ النبی الامین. آپ نے شاہ فرمانا یا سیدی کہ ہماری نہ عقل کا ٹھکانہ نہ سوچ کا ٹھکانہ نہ قلب کا ٹھکانہ نہ روحانیت کا ٹھکانہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی درجہ بلند فرمائے. الحمدللہ آپ نے ہمیں ایک ٹھکانہ تو عطا فرمائی دیا نا مدنی چینل کی صورت میں پوری امت کو. الحمدللہ رب العالمین جو ایک مدنی ٹھکانہ
اللہ کی رحمت ملا ہوا ہے باپا کی کرم نوازی
سے بچائے, اسے آن رکھے, اسے گھر گھر میں آن کرے.
یہ کام ہے, بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے.
جی جی جی, گھر گھر میں آن رکھے اور ہمیں آن کروانے میں بھرپور اپنا کردار ادا کرنے کی سعادت و توفیق,
توجہ کے ساتھ دیکھنے کی بھی سعادت نصیب ہو.
بالکل
وہ ابھی بھی جیسے کہ ابھی اب جو بات آپ کی کال آئی ہے تو حالانکہ یہ وقت واقعی ایک کہہ سکتے ہیں مبالغہ کروں یا کیا کروں, لاکھوں لاکھ عاشقان رسول ہو سکتا ہے اس وقت تمہارے ساتھ مدنی چینل پر ہوں.
جی جی,
کیونکہ وقت ہی ایسا ہے کہ آپ کھا پی کر ایک تعداد چائے پی رہی ہوگی, ہو سکتا ہے بعد نمازوں کی تیاریوں میں مصروف آپ ہی شاید کھا پی کر چائے پی کر فارغ ہو گئے ہوں گے, تو ہوتا ہی ہے. مگر آپ دعوت اسلامی کے قریب آ جاؤ مجھ سے اسلامی بھائیوں, یقین مانیے میں یہاں سے بیٹھ کر شہد ٹپکا ٹپکا کر بھی آپ کے سامنے دکھاتا رہو نا, اور شہد دیے سب اپنی جگہ پر ہے. آپ کو مشورہ یہ دوں گا ایک بار آ کر اس کا ایک قطرہ چکھ کر دیکھ لیجئے, اللہ کی رحمت شامل آ رہے چاٹ لگ گئی نا پھر یہ ماحول کہیں نہیں چھٹتا. باپا کی بڑی خوبصورت بات ہے, میں دعوت اسلامی والے اور تمام عاشقان رسول جو دعوت اسلام محبت کرتے ہیں مرض کروں, مجھے بہت خوبصورت جملہ لگتا ہے باپا کا کہ دعوت اسلامی سے ایسے چمٹ جاؤ کہ اگر کوئی اکھیڑے نا تو وجود کے ریشے ریشے ہو جائیں, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اگر ہم دعوت اسلامی سے جدا نہ ہو. بہت بہت شکریہ اتر بھائی,
آپ کا بہت شکریہ
اپنے کرم نوازی کی اور قول کی. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے اشارہ ہے کہ اور بھی کالس آئی ہیں, اور بھی کال سنائیں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد اکرم اتاری ہے, ابھی ڈھکا سے عرض کر رہا ہوں, نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور یہ جو آپ ماشاءاللہ بیان فرما رہے ہیں ایک عمل کے کرنے کے بارے میں, تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کو اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس عمل کو زیادہ پسند فرمایا؟ بعض جگہوں پہ علماء کرام سے سنا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین سیکھنے کو زیادہ پسند فرمایا, اس کے بارے میں ہمیں مدنی پھول عطا فرما دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری اس معاملے میں علماء کرام جو بالخصوص ہمارے دعوت اسلامی سے وابستہ جو ہمارے مفتیان کرام علماء کرام ہیں ان سے اس معاملے میں بھی بعض اوقات اسی طرح کے سوال پر جو باتیں ہوئی ہیں ان کا جو مجھے خلاصہ یاد آ رہا ہے وہ کچھ اسی طرح کا ہے کہ یقیناً علم دین یہ افضل ترین عبادت ہے, کیونکہ ہر جو عبادت کرنے کا جو بھی طریقہ کار ہے وہ علم ہے. اس طرح عبادت ہوگی, اس طرح نہیں ہوگی, اس طرح فاسد ہوگی, اس طرح درست ہوگی, اس طرح اخلاص, یہ نیت, یہ ساری یہ علم دین ہی ہے. تو علم دین کو تو بنیاد بنایا ہی جائے گا اور یہ افضل ترین عبادت ہے. مگر جو ہے نا کس کس عبادت کو کیسے کیسے فضیلت اور ذریعے تھے, تو اس میں مختلف اوقات میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف اعمال کو بیان کیے ہیں. کبھی کسی کو کون سا بیان کیا, کبھی کسی کون سا بیان, کبھی کسی کون سا بیان کیا, تو مختلف جگہ پر مختلف انداز سے مختلف اعمال کا بیان یہ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے. لہذا اس کی میں تفصیل بیان کرنے سے عاجز ہوں, یعنی میں اس کو اتنا یہ علم نہیں رکھتا, اور جو مجھے جو معلومات ملی تھی وہ میں نے اپنے حافظے کے مطابق آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی دوسری کال سنائیے.
میرا نام محمد اختر ہے, میں شکیل پارہ کے رہنے والا ہوں, بھائی والا کا. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری عمر تقریباً 40 سال ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس عمر میں میں قرآن پاک کی حفظ کر سکتا ہوں یا نہیں؟
اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے جذبے کو اور برکت عطا فرمائے. پیارے اسلامی بھائی کیوں نہیں کر سکتے قرآن حفظ؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہے, آپ آگے بڑھیں وقت دینا پڑے گا. حفظ کرنا بھی ایک بڑی ہی فضیلت والا کام ہے, مگر حفظ کے ساتھ ساتھ حفظ کو باقی رکھنا اور اس کو پھر اپنے ساتھ بالکل پکا رکھنا یہ بھی ایک کام ہے. تو بالکل یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہرگز کہ حفظ نہیں کر سکتے. آپ اس کے لیے ہمارے جو مدرسۃ المدینہ بالیگان ہیں دعوت اسلامی کے, میرا مشورہ ہے کہ اس طرف رجوع کریں اور اچھے قاری صاحب سے ملاقات کریں, ان کے ساتھ ملیں, تھوڑا پڑھیں, وہ انشاءاللہ خود ہی آپ کو راستہ بتا دیں گے کہ آپ کس طرح حفظ کر سکتے ہیں یا کیا مطلب پوسیبلٹی ہے, ممکنات میں سے ہے یا آسانی ہے یا دشواری ہے, وہ آپ کو بتا دیں گے. اور جو آتا ہے وہ بھی درست آتا ہے یا نہیں آتا, کہ ظاہر ہے کہ پہلے تو درست پڑھنا بھی سیکھنا پڑے گا اگر نہیں آتا ہوگا تو. تو یہ تو مدی چلے کہ تمام ناظرین کو میں مدنی التجا کروں گا, اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اپنے اپنے مدارس المدینہ بالیگان اور بالیگات دونوں کا رخ کریں اور اپنا قرآن اول درست کرنے کی کوشش کیجئے. دعوت اسلامی کے الحمدللہ ڈھیروں ڈھیر ہزاروں مدارس المدینہ بالیگان اور بالیگات یہ الحمدللہ ہیں, اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں پردے کی حالت میں دین کے اوقات میں, اور اپنے اسلامی بھائی فجر کے بعد بھی ہوتا ہے, کہیں مغرب کے بعد بھی ہوتا ہے, عشاء کے بعد, جیسے ماحول جیسے حالات شہر اور علاقے کے مطابق مساجد وغیرہ میں لگتے ہیں. آپ رخ کیجئے مدرسۃ المدینہ آن لائن, یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے اگر آپ رابطہ کریں تو آن لائن کے ذریعے بھی قرآن پاک درست کیا جا سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے محبت میں اپنا مال خرچ کرنے کے حوالے سے جو دوسرا ہمیں جو بتایا گیا مصرف جہاں خرچ کرنا چاہیے وہ یتیم, اور یتیم کی تعریف, یتیم کسے کہتے ہیں کہ جس نابالغ شخص کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو اسے یتیم کہتے ہیں. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یتیم کی کفالت کرے اور وہ کفالت کرنے والا دونوں, وہ اور کفالت کرنے والا, کفالت یا کفالت, کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلمہ کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کو درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا کہ وہ اس طرح ہوں گے. تیسرا, مسکینوں پر خرچ کرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جو لوگوں میں گھومتا رہتا ہے اور ایک لقمہ یا دو لقمے اور ایک کھجور یا دو کھجوریں لے کر چلا جاتا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر مسکین کون ہے؟ ارشاد فرمایا جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کی ضروریات سے اسے مستغنی کر دے اور نہ اس کے آثار سے مسکینی اور فقر کے کا پتہ چلے تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے اور نہ وہ لوگوں سے سوال کرتا ہو. اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک لقمہ روٹی اور ایک مٹھی خورمہ اور اس کی مثل کوئی چیز جس سے مسکین کو نفع پہنچے ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تین شخصوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے. ایک صاحب خانہ جس نے حکم دیا, دوسری زوجہ کہ اسے تیار کرتی ہے, تیسرا خادم جو مسکین کو دے کر آتا ہے. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حمد ہے یعنی تعریف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمارے خادموں کو بھی نہ چھوڑا یعنی رحمت سے محروم نہ چھوڑا. حمد ہے, اس کا شکر ادا کرنا ہے. اور بھی نیچے اس کے مصرف لکھے ہیں, مجھے کال بھی بتائی جا رہی ہیں, کال بھی سنا دیجئے.
میرا نام محمد فرحان ہے, میں نارنگ منڈی سے بول رہا ہوں. میں بہت جان کا مناجات افطار میں جو بہت اچھی کیفیت تھی اور آپ کو مدنی چینل کے 5 سال کی مبارک ہو.
الحمدللہ واقعی باپا کی کیفیت بہت اچھی تھی اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے, ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ اخلاص کے ساتھ ہمیں بھی اس کیفیت کا حصہ عطا فرما دے اخلاص کے ساتھ. اور ہم مطلب کہ وہ روئیں کہ وہ رونا وہ شعر ہے نا میرے لیے سنت کا, لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئیں, گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے. تو اللہ ہمیں وہ آنسو عطا کرے جو ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن کی, ہمارے بالکل ہمارے دل کی گندگی کو دور کرے, اور اس رب کی بارگاہ میں وہ آنسو قبول بھی ہو جائیں اور ہماری بے حساب مغفرت کا سامان ہو جائے. تفصیل ہے کافی میرے پاس ابھی مزید, اور اس کے آگے مزید بھی جو اس آیت کریمہ سورہ بقرہ کی 177 کے تحت جو ارشاد ہوا ہے وہ ہے, مگر میرا وقت پورا ہو رہا ہے. غالباً اور بھی کالس ہیں, اور بھی کال سنا دیجئے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں لاہور سے بول رہا ہوں, عبد الصمد میرا نام ہے. میرا سوال یہ ہے کہ خاوند کا بیوی کے لیے کیا حقوق ہے, یا بیوی کا خاوند کے لیے کیا حقوق ہے, اس بارے میں تھوڑا سمجھائیے.
اس کی تفصیل ہے کہ بیوی کے حقوق اور عورت کے, بیوی کے حقوق کیا ہیں, شوہر کے حقوق کیا ہیں, مقتت المدینہ پر باقاعدہ بیوی کو کیسا ہونا چاہیے اور شوہر کو کیسا ہونا چاہیے, اس کی سیریز بھی دستیاب ہیں. باہر شریعت میں بھی اس کے متعلق مواد موجود ہے. ظاہر ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تبھی بات بنے گی. حتیٰ کہ مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے جو فتاوی رضویہ میں جو لکھا گیا, خلاصہ یہ کہ ایک عورت کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے جب شوہر کے حقوق بیان کیے تو حقوق ایسے تھے کہ وہ یہ کہہ کر چلی گئی کہ میں شادی نہیں کروں گی, یعنی میں اس بات کی طاقت ہی نہیں رکھتی کہ میں شوہر کا حق ادا کر سکوں. اور جہاں رہی شوہر کی بات, تو اس کو بھی جو بیوی کے حقوق ادا کرنے ہیں, جو حدیث پاک کے اندر لکھی گئی ہیں ساری باتیں کہ کس طرح بیوی کے ساتھ اس نے اپنا سلوک رکھنا ہے اور کیا کیا چیزیں اس کو دینی ہیں, اس کی پوری تفصیل ہے. اور دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے ہیں, کیونکہ یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں, ان دونوں کا ڈس بیلنس ہونا پوری آپ کی وہ جو سواری ہے اس کو ڈس بیلنس کر سکتی ہے. آج کے بیان کی کافی تفصیل موجود ہے, انشاءاللہ تبارک و تعالی کل اس تفصیل کو پوری کروں گا. آپ بھی صراط الجنان یہ مقتت المدینہ سے حاصل کیجئے. اب دیکھیے میں مطلب قرآن مجید کی آیت کریمہ کے تحت جو وضاحت کر رہا ہوں, جو اس میں لکھی گئی ہیں حدیثیں اور جو وضاحت اس میں دیکھ کر, کتنی معلوماتی کتاب ہے یہ, تو اس کو ضرور حاصل کیجئے اور اس کا مطالعہ کیجئے, اس کو پڑھیے اور اس کو تقسیم بھی کیجئے. ہو سکے تو رمضان المبارک میں اللہ توفیق دے تو, اللہ توفیق دے تو ختم کرنے کی کوشش کیجئے, یا کوئی ہدف رکھ لیجئے کہ اتنے دنوں میں اس کتاب کو, یعنی صراط الجنان جو اعلیٰ حضرت امام سنت کا ترجمہ قرآن, کنز الایمان بھی اس میں شامل ہے اور آسان ترجمہ بھی اس میں شامل ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رات مدنی مذاکرے میں شریک ہونا مت بھولیے گا. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, مسجد برو تحریک جاری رہے گی, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.